نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، سورة نساء کی تلاوت کی گئی سوا پارے کی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس سوا پارے میں، ویسے تو بہت سے مسائل ہیں لیکن اس کی ابتدا اس آیت سے کی گئی ہے جس کی عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں ایک نفس سے واحد سے پیدا کیا اور اس کے بعد پھر اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر بہت سے مرد اور عورت ان سے پیدا کیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم اللہ سے سوال کرتے ہو، یعنی جس کے نام سے اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، نگہبان ہے. مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے، نکاح میں اس آیت کو اس لیے پڑھا جاتا ہے، اس میں ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرایا گیا ہے کہ تقوی اختیار کریں. تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں آیتوں میں جو مشترک بات ہوتی ہے وہ تقوی ہے کہ اللہ سے ڈرو. تو اس آیت میں اللہ رب اس آیت کو، سورہ نساء کو اس آیت سے شروع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس میں بہت سے احکام بتلائے گئے ہیں. یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے مال میں تبدیلی نہ کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان تمام احکامات کو اس میں بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ناجائز طور پہ کھا لیتے ہیں تو گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ان قریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. اور اس کے بعد جو رکوع ہے اس میں پورے وراثت کے قانون کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد کس طریقے سے وراثت تقسیم کرنی چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے حصوں کو یہاں بیان کر دیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے، لڑکے کا کتنا ہے، لڑکی کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، شوہر کا کتنا حصہ ہے، اور تمام لوگوں کے حقوق کو بیان کر دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ان کا ذکر کر دیا ہے. تفصیلات چونکہ احادیث میں اور دیگر اس میں آ جاتی ہیں، ان تمام کو ملا کر جو وراثت کے قانون ہیں، جب کبھی ایسا معاملہ پیش آئے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ مفتیان کرام کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر اپنے مسئلے کو بیان کریں کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا اور اس کے فلاں فلاں وارث ہیں، ان میں ترکہ ہم کس طرح تقسیم کریں. تو بہرحال یہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں عام طور پر ترکے کی تقسیم نہیں ہوتی، اور اگر کوئی تقسیم کی بات کرتا ہے تو بہت ہی اس کو برا مانا جاتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے جو اس کے ذمے ادائیگیاں ہیں، یعنی قرض وغیرہ ہے، ان کو ادا کیا جائے، جو اس کی جائز وصیتیں ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور اس کے بعد جو مال بچ جائے وہ ورثہ میں اور تقسیم کر دیا جائے. اب کس کا کتنا حصہ ہے وہ سب متعین ہے. تو عام طور پر اگر ورثہ میں سے کوئی ایک حصہ مانگ لیتا ہے تو لوگوں کو بڑا برا معلوم ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ لو جی، اس نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈلوا دی، ابھی ہمارا مکان بکوا کر رہے گا، اور نہ جانے کیا کچھ باتیں بنائی جاتی ہیں. تو وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ورثہ ہیں انہیں اس کا حق حاصل ہے کہ ان میں سے کوئی شخص بھی تقسیم کا مطالبہ کر سکتا ہے. اول تو بغیر مطالبے کے ہی وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے تاکہ جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچ جائے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس میں ان عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے نکاح حرام ہے، یعنی جن سے کسی صورت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اور اسی طریقے سے دیگر خالائیں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، ان کا ذکر فرمایا کہ ان تمام سے تمہارا حرمت علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ عورتیں تم پر حرام کر دی ہیں. تو اس تفصیل کے اندر پھر آگے کون حلال ہے، کون سی حرام ہے، اس کا بھی آگے تفصیل ذکر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور اسی صورت میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب مرد اور عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر اس میں نوبت لڑائی اور جھگڑوں کی آ جاتی ہے اور معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. اس کو بھی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ عام طور پر یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کہ طلاقوں کی نوبت آ جائے, اور آج کل خاص طور پر اس زمانے میں طلاقوں کی کثرت کے ساتھ طلاقیں واقع ہو رہی ہیں. یعنی جتنے مسائل فتح دار الافتاء میں آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مسائل آج کل طلاق سے آتے ہیں, اور گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارا خانگی نظام جو ہے وہ اب تباہ ہو رہا ہے, اور عام طور پر لوگ طلاقیں لینے, یعنی عورتیں طلاقیں لینے لگی ہیں, ماں باپ بھی اس کی پشپناہی کرتے ہیں, نتیجتاً جو ہے وہ گھر کے گھر خراب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس کسی نے طلاق مانگی اور تم نے اٹھا کے تین دفعہ طلاق 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 کہہ دی, بلکہ اس کا طریقہ بیان کیا کہ اول تو طلاق دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے, اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کوشش یہ کریں کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور مسائل کو حل کریں, لیکن اگر صورت ایسی ہے کہ لڑائی جھگڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس کی صورت کوئی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ نہ ان کے درمیان جو ہے وہ جدائی کرا دی جائے, تو اس میں کے بھی طریقے اختیار کیے گئے ہیں شریعت نے. اول تو اس بات کو ناپسند کیا گیا ہے کہ کوئی شخص تین طلاقیں بے وقت دے دے, اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ ایک طلاق دو, اگر ضرورت سمجھتے ہو ایک طلاق دے دو, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تمہیں شرمندگی ہوگی یا عورت شرمندہ ہو جائے گی اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لے گی, یا شوہر کو احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی ہے, تو دونوں صورتوں میں بہرحال عدت کے اندر اندر دوبارہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور اس میں پھر نکاح کی بھی ضرورت نہیں. اور اگر پھر آگے چل کر معاملہ خراب ہو جائے پھر ایک طلاق رجی دی جا سکتی ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ عدت کے اندر اندر دوبارہ پھر رجوع کیا جا سکتا ہے اور نکاح کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے عدت کو کراس کر لیا یعنی عدت پوری ہو گئی, تو ایسی صورت میں البتہ یہ ہے کہ پھر نکاح کے بغیر آپس میں نہیں مل سکتے, لیکن پھر بھی بہرحال نکاح ہو سکتا ہے. البتہ اگر تین طلاقیں دے دی چاہے وہ ایک مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ دی گئی ہوں, تو ایسی صورت میں پھر وہ عورت اپنے شوہر کے لیے مستقل حرام ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض. اللہ تعالی نے مردوں کو حاکم بنایا ہے, سردار بنایا ہے, رقیب بنایا ہے. رقیب یہاں پر قیم قوام کا لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے جو نگرانی کرنے والا ہو. تو اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ نے بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, یعنی کسی شخص کو جب مرد بنایا ہے تو ایک تو اللہ تعالی نے اس کو فضیلت یہ عطا فرمائی کہ وہ مرد ہے, اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ بما انفقوا من اموالہم, وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں. مال کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے کہ وہ نوکریاں کرے, ملازمت کرے یا گھر سے گھر کا خرچہ لے کر آئے, بلکہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر رکھی ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ کما کر لائے, خود بھی کھائے, اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلائے, ان کا انتظام کرے. تو یہ دو وجہ فضیلت ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ نے فضیلت دی ہے مرد کو, اور دوسری یہ کہ وہ اپنا مال عورت پر خرچ کرتے ہیں, بچوں پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ دو فضیلتیں ان کو حاصل ہیں. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب لڑائی جھگڑا ہو گیا, تو لڑائی جھگڑا جب ہو جائے تو سب سے پہلے شریعت نے کہا کہ فائزو ہن, تمہیں چاہیے کہ تم انہیں واز کرو, نصیحت کرو, یعنی محبت پیار سے سمجھاؤ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تمہارا. اور اگر وہ نہ مانے تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ واہجرو ہن فی المزاج, تم ان سے جدائی اختیار کر لو. اور جدائی اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ, بلکہ اسی گھر میں رہو, البتہ اپنا بستر دوسرے کمرے میں ڈال لو, یہ جدائی ہے. اگر شریف عورت ہوگی تو اسی سے سمجھ جائے گی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے. لیکن اگر اس سے بھی نہ مانے تو اگلا حکم یہ کہ وضربو ہن, تو تم انہیں کچھ نہ کچھ مار بھی سکتے ہو, یعنی پہلے واز و نصیحت, پھر جو ہے وہ بستر الگ کر لینا, اور پھر تیسرا درجہ ہے مارنے کا. لیکن اس مارنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اس کے چہرے پر مارا جائے یا اس طریقے سے مارا جائے کہ اس کے جسم پر نشان آ جائیں, بلکہ اصل مقصد شریعت کا یہ ہے کہ ایسا محسوس ہو اسے کہ اگر میں نے اب بات نہ مانی یا میں نے صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا تو یہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے. اب آپ اسے خود سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا, اور آپ نے اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا کہ یہ مردانگی کے خلاف ہے کہ کوئی شخص عورت پر ہاتھ اٹھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. یہاں اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی مار پیٹ شروع کر دے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک آخری درجہ یہ بھی ہے, اور اس درجے میں بھی البتہ ایک حد تک شریعت نے پابند کیا ہے کہ کس درجے کی مار ہو, ایسی نہ ہو کہ جسم پر اس کا نشان ہو یا چہرے پر مارا جائے, بالکل جو ناجائز ہے. آگے فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم ضد چھوڑ دو اور انا سے کہ بت سے نکل آؤ یعنی ان کی بات مان لو اب تو طریقے زندگی گزارنی شروع کر دو ان اللہ کا عَلِيًّا كَبِيرًا اور اگر تم یہ سمجھو کہ وہ اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی یہ جدائی اب ہو کر ہی رہے گی تو تب بھی فوری طور پہ طلاق نہ دو بلکہ فرمایا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ایک حکم مرد کی طرف سے ہو فیصلہ کرنے والا اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں سے ہو یہ دونوں آپس میں مل کر اس معاملے کو سلجھائیں یعنی معاملے کو خاندان میں لے جاؤ لڑکے والوں کی طرف سے بھی آدمی ہو لڑکی والوں کی طرف سے بھی کچھ لوگ ہوں اور جو مل کر بیٹھ کر اس سے گتھی کو سلجھائیں اور جو لڑائی جھگڑے ہیں آپس کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما اگر وہ دونوں آپس میں ارادہ کر لیں گے اصلاح کا کہ آپس میں ان کی اصلاح ہو جائے صلح ہو جائے تو اللہ موافقت پیدا فرما دیں گے یعنی اگر لڑکے والے بھی یہ چاہیں گے لڑکی والے بھی چاہیں گے یعنی ان دونوں کا ارادہ بھی ہوگا اخلاص کے ساتھ اگر وہ کوشش کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں موافقت پیدا فرما دیں گے اور ان میں صلح پیدا ہو جائے گی ان اللہ کا علیم خبیر بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں تو یہ طریقہ بیان کیا کہ یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اگر اب تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے اب بھی طلاق کے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر اب طلاق دے دی جائے اور وہ طلاق بھی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پاکی کا زمانہ ہوتا ہے عورت کا یعنی طہر کا زمانہ جس کو کہتے ہیں اس میں صرف ایک طلاق دے دی جائے اب ان ایک طلاق دینے کے بعد تین مہینے ان عورتوں کے لیے جن کو حیض نہیں آتا اور جن کو جو ہے وہ ماہانہ حیض آتا ہے تو ان کے لیے تین حیض عدت ہے اس سے پہلے پہلے رجوع کر سکتے ہیں لیکن اگر تین حیض گزر گئے اور رجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہو جائے گا آپس میں اب نکاح جب ختم ہو گیا تو جو فائدہ تین طلاقوں سے حاصل ہوتا ہے وہ ایک سے حاصل ہو سکتا ہے یعنی یہ عورت آزاد ہو گئی اب چاہے تو کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے کوئی پابندی نہیں اس پر مرد پہ بھی پابندی نہیں وہ بھی جہاں چاہے کر سکتا ہے وہ پہلے بھی کر سکتا تھا لیکن کچھ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس لیے کم از کم اس عدت گزرنے کے بعد دونوں جہاں چاہے نکاح کر سکتے ہیں اور اگر رجوع کر لیا تو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں اور پھر اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر وقت گزر گیا عورت نکاح کرنا چاہتی ہے کہیں بھی تو آزاد ہے نکاح کر لے لیکن نکاح نہیں کیا سال گزر گئے دو سال گزر گئے دس سال گزر گئے اور اتفاق سے نہ عورت نے نکاح کیا نہ مرد نے نکاح کیا دوسرا اب اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے لیکن تین طلاقیں دینے کے بعد یہ ساری صورت ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد نکاح نہیں کیا جا سکتا آپس میں اس لیے ہمیں وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں یقیناً اسی میں ہمارے لیے فائدے بھی ہیں اور وہی جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر اور مفید بھی ہیں ہم وہ طریقے اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کے پاس بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب کو طریقہ ایسے بتا دو کہ ہم دوبارہ پھر سے رہ لیں بعض اوقات تو لوگ اس کا بھی مسئلہ پوچھنے کی بھی گوارہ نہیں کرتے وہ ویسے ہی خاندان کے لوگ بعض کہتے ہیں کہ جی بس تم آپس میں رہو کوئی مسئلہ نہیں اور بغیر نکاح کے پھر وہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں تو اس طرح کے بہت سے واقعات سامنے ہیں لوگ آگے بتاتے بھی ہیں حتیٰ کہ تین طلاقیں دینے کے بعد بھی پھر دوبارہ سے نکاح کر لیتے ہیں حالانکہ نکاح سے بھی وہ عورت حلال نہیں ہوتی پھر لیکن اس طرح کے معاملات بھی لوگوں کے سامنے آتے ہیں یہ سب غفلت کی باتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کو سیکھیں تاکہ صحیح طریقے پر پھر اپنی زندگی احکام شریعت کے مطابق گزاریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ جانتے ہیں اللہ بہتر طور پر سب کی جائز حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرما بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.